بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت سماعت فرمائی. قاری تھے جناب بہروز یاری کل. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے. خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا کلام امیر، اور کلام امیر پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. سامعین، لیجیے ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیے عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی حزب اختلاف کے ہنگامے کے باعث کارروائی معمول کے مطابق نہیں چل سکی. پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت آ گئی ہے. اور افغانستان میں خانہ جنگی جاری ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان اسپین بولدک سرحدی گزرگاہ جو طالبان کے کنٹرول میں ہے کھول دی گئی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی حزب اختلاف کے ہنگامے کے باعث کارروائی معمول کے مطابق نہیں چل سکی. دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، حزب اختلاف کے اراکین نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسان تحریک اور مہنگائی وغیرہ کا معاملہ اٹھایا اور نعرے بازی شروع کر دی. موصول رپورٹ کے مطابق ایوان کی کارروائی دن کے 2 بجے تک 3 بار ملتوی کرنی پڑی. 2 بجے جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی، اپوزیشن کے ارکان نے دوبارہ ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی شروع کر دی، جن میں کانگریس پارٹی، ترنمول کانگریس، عام آدمی پارٹی، شرومنی اکالی دل اور بائیں محاذ کی پارٹیوں کے اراکین آگے آگے تھے. کم و بیش یہی صورتحال ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی رہی. واضح رہے کہ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک غیر جانبدار تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل، پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھی ہوئی قیمتیں واپس لینے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق پیر اور منگل کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 29,689 نئے کورونا مریضوں اور 415 اموات کا اندراج کیا گیا. اس دوران 42,363 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے اور زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 13,000 کی کمی ریکارڈ کی گئی. ہندوستان میں 3 کروڑ 14,70,800 سے زیادہ افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 421,382 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ 414,900 سے زیادہ کورونا کے مریض زیر علاج ہیں اور 3,06,34,200 سے زیادہ افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستان میں زیر علاج مریضوں کی شرح 1.27%، اموات کی شرح 1.34% اور شفایابی کی شرح 97.39% بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت آ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ پیر اور منگل کے درمیان 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 3,262 نئے مریضوں اور 39 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,123 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 59,899 ہو گئی ہے، جن میں سے 2,722 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا کے تعلق سے سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال کراچی کی ہے، جہاں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 25% سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران کے رازی انسٹیٹیوٹ کے نائب سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ رازی کوفپارس کورونا ویکسین کے دوسرے مرحلے کا انسانی ٹرائل جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ رازی انسٹیٹیوٹ کے نائب سربراہ محمد حسن فلاح مہرآبادی نے آج ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں رازی کوفپارس ویکسین کے انسانی ٹرائل کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ٹرائل میں 500 رضاکار افراد کو ویکسین کی دوسری ڈوز لگائی گئی۔ محمد حسن فلاح مہرآبادی نے کہا کہ ایران کی اس کورونا ویکسین کا تیسرا مرحلہ بھی عنقریب شروع کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے ایران کے خصوصی مندوب سے اپنے ملک کی موجودہ صورتحال اور بین الافغان امن مذاکرات کے عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہریان سے ملاقات میں افغان امن کے عمل کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے معقول اور منطقی موقف کا شکریہ ادا کیا۔ اس ملاقات میں افغان عوام پر طالبان کے تشدد، خود سرانہ قتل عام اور طالبان کے زیر کنٹرول مختلف علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور عام شہریوں پر تشدد کے خاتمے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں حنیف اتمر نے زور دے کر کہا کہ طالبان انتہا پسندی کے پروان چڑھنے اور افغانستان نیز علاقے میں داعش جیسے بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں بڑھنے کے اسباب فراہم کر رہے ہیں۔ افغانستان میں خانہ جنگی جاری ہے اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان اسپین بولدک سرحدی گزرگاہ جو طالبان کے کنٹرول میں ہے کھول دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ اسپین بولدک گزرگاہ کھول دی گئی ہے اور اس سرحدی گزرگاہ سے آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اسپین بولدک کی سرحدی گزرگاہ بھی اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی 7 سرحدی گزرگاہیں طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ افغانستان کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 7 تجارتی گزرگاہوں پر طالبان کے قبضے کے بعد سے گزشتہ 1 مہینے میں حکومت کو 2,700,000,000 افغانی کا نقصان ہوا ہے جو کسٹم ڈیوٹی کے ذریعے حاصل ہوتا تھا۔ طالبان نے صوبہ ہرات میں اسلام قلعہ اور ایران سے ملحقہ ابو نصر فراہی، تاجکستان سے ملحقہ شیر خان بندر، پاکستان سے ملحقہ اسپین بولدک اور دند پتان، تاجکستان سے ملحقہ آئی خانم اور ترکمانستان سے ملحقہ تورغندی گزرگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی سے گفتگو کرتے ہوئے رواں عیسوی سال کے اختتام تک عراق میں تعینات امریکی فوج کی مہم جوئی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال کے آخر تک عراق میں امریکہ کا فوجی مشن ختم ہو جائے گا، تاہم دیگر مقاصد کے لیے امریکی فوجی عراق میں موجود رہیں گے۔ فارس نیوز کے مطابق یہ اعلان امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کی شام عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی سے واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا۔ اس ملاقات میں جو بائیڈن نے کہا کہ عراق میں موجود امریکیوں کا فوجی مشن رواں سال کے آخر تک ختم ہو جائے گا، تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عراقی فوج کی ٹریننگ اور داعش کے مقابلے کے تعلق سے عراق میں امریکہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں امریکی صدر نے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی کوئی بات نہیں کی۔ جارحہ سعودی اتحاد نے پیر کی شب صوبہ سعدہ کے منبع ضلع میں واقع الرقو کے رہائشی علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس گولہ باری میں دو یمنی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں جارحہ سعودی اتحاد یمن کے مختلف صوبوں کے رہائشی علاقوں کو بارہا اپنے حملوں کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ممالک کی مدد سے مارچ سن 2015 سے یمن پر جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ سعودی عرب کی فوجی جارحیت کے باعث اس غریب عرب ملک کو دواؤں اور غذاؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ یمنی عوام کی استقامت کے باعث سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو ابھی تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ میں ایک ہفتے میں فائرنگ کے واقعات میں کم سے کم 430 افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اے بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی عوام کا کہنا ہے کہ کورونا بندشوں کے اختتام پر ٹیکساس میں، ہیوسٹن سے لے کر مغربی پینسلوانیا میں سینٹ پیٹرز برگ تک ہتھیاروں کا استعمال اور فائرنگ کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں شکاگو میں مجموعی طور پر 51 افراد فائرنگ کا نشانہ بنے، جن میں سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 15 اور 16 سال کے نوجوان بھی شامل ہیں، جبکہ شکاگو میں رواں سال کے دوران ہزاروں بچے اور نوجوان فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ ایران کی نیشنل ٹیکوانڈو ٹیم جاپانی ٹیم کو دھول چٹا کر اولمپک کے فائنل مقابلوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل ٹیکوانڈو فیڈریشن اور اولمپک کی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی IOC نے پہلی بار ٹوکیو کے اولمپک مقابلوں میں آزمائشی طور پر ٹیکوانڈو ٹیموں کے درمیان مقابلوں کا انتظام کیا ہے۔ ان مقابلوں میں ایران اور چین کی ٹیمیں اولمپک کے فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ورلڈ فیڈریشن کے اعلان کے مطابق آئیوری کوسٹ، روس اور جاپان کی ٹیمیں بھی فائنل مقابلوں میں موجود ہیں۔ ٹوکیو اولمپک میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے اسپین کو 3-0 سے شکست دے دی ہے۔ ٹوکیو سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مردوں کی ہاکی ٹیم نے منگل کو گروپ اے کے ایک میچ میں اسپین کو 3-0 سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کے بعد منگل کو اس جیت نے ہندوستان کی مردوں کی ہاکی ٹیم کا حوصلہ ایک بار پھر بلند کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہماسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہماسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے سسک رہے ہیں, تڑپ رہے سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہماسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ, اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام, خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہوتا ہے. تو آج جو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خطبہ پورا ایک معارف اسلامی کا دورہ ہے. یعنی اگر انسان اس خطبے کا پورے طریقے سے مطالعہ کرے, اور اگر انسان خود نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے ترجمے کو دیکھے, اس کی شرح کو دیکھے, تو پورا جو اسلامی معارف ہیں اس کا ایک خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اس کو جمع کیا ہے سید رضی نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور واقع ان کا حسن انتخاب ہے کہ اس خطبے کو انہوں نے سب سے پہلے قرار دیا, اور جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کی جو حیثیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ فاتحہ ہے اور سورہ الحمد ہے, اسی طریقے سے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کے لیے. فاتحہ میں کیا ہے, سورہ فاتحہ میں اور سورہ الحمد میں وہ تمام چیزیں ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے. مولا کائنات نے بعد میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام اس خطبے میں موجود ہے. جو آغاز ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے, جو خدا کی جلالیہ اور جمالیہ صفات ہیں ان کے لیے جو عجیب یعنی ایسی تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ جو خود انہی کے شایان شان ہیں, اور وہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں. مختصر طور پر یہ کہ شارحین نے اپنے اعتبار سے کچھ اس میں تھوڑا سلیقہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اس کی یعنی درجہ بندی کی ہے اور اس کے مطالب کو تقسیم کیا ہے, کچھ نے اس کو مثلا 15 تک حصے بنائے ہیں اس خطبے کے الگ الگ, کچھ نے 10 میں, کچھ نے 12 میں الگ الگ ان کو جمع کیا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ اس خطبے کے جو مطالب ہیں چند پروگراموں میں ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلا جو خطبہ ہے اس کا سب سے پہلا حصہ کہ جو خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے ہے, جس میں صفات جلالیہ ہوں یا صفات جمالیہ ہوں, اس کے حوالے سے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ بیان فرمائیں گے, اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے مہمان کے ذریعے ان مطالب کو یہاں پر دیکھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ اس کتاب میں موجود ہے, بہت ہی تفصیلی خطبہ ہے, اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو علمی زبان میں بولا جاتا ہے غرر خطب میں سے ہے, اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے حضرت امیر نے حمد الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے, اور مختلف شعبے پائے جاتے ہیں اس خطبے میں. پہلا حصہ معرفت خدا کے بارے میں ہے, شناخت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرے فراز اور دوسرے شعبہ جات پائے جاتے ہیں خطبے میں, لیکن اگر خطبے کو آپ منطقی شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت نے اس خطبے میں خدا شناسی سے لگا کر اور ذات خداوند متعال کی شناخت, صفات خداوند متعال کی شناخت اور افعال خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس خطبے کا وہ معرفت خداوند متعال کے بارے میں ہے. لیکن جس طریقے سے حضرت شروع کر رہے ہیں اس خطبے کو, وہ حمد الہی سے شروع کر رہے ہیں, اور حمد الہی کے بعد پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کیوں ایسے حضرت نے فرمایا, وہ اس لیے فرمایا ہے کہ حمد اور ثنا خداوند متعال کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ صحیح سے کوئی خدا کو پہچانتا ہو, یعنی کوئی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا چاہے, کسی کی ستائش اور ثنا کرنا چاہے تو اس شے کی معرفت پہلے حاصل ہو. لیکن خداوند متعال کی معرفت, اس کی پہچان, اس کی شناخت کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں یا نہیں. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذات خداوند متعال کو ہم جس طریقے کی ذات ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. مختلف طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے, اور حضرت نے بھی اسی یعنی علماء نے اس کی شرح میں جو بیان کیا اور حضرت بتانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال لامحدود ہے, لامتناہی ہے, حد بندی نہیں ہے, اس کی حد نہیں ہے, اور جس چیز کی حد نہیں ہے اور ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان ہیں سب محدود ہیں, اور کوئی بھی محدود لامحدود کو نہیں پہچان سکتا. کسی شے کی شناخت اور پہچان کے لیے انسان کے پاس دو طاقتیں پائی جاتی ہیں، ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے۔ کسی شے کو انسان ایک مرتبہ عقل نظری کے ذریعے سے پہچانتا ہے، یعنی ذہن کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے پہچانتا ہے، ایک مرتبہ عمل کے ذریعے سے اس شے تک پہنچتا ہے۔ حضرت نے دونوں طریقے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ فکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کی ذات پر احاطہ اور اس کو کامل پا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی وہ پہچانتا ہے ایک حد تک، اپنی استعداد اپنی حد تک پہچانتا ہے، لیکن خدا کو خدا کے اعتبار سے نہیں پہچان سکتا۔ لہذا حضرت نے پہلے انسان کی عاجزیت کو بیان کیا حمد الہی کو کے بارے میں، کہ انسان جو اللہ کے حمد اور ثنا کا حق ہے اس طریقے سے اس کی حمد اور ثنا نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ نماز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انسان حمد الہی کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں سبحان اور تسبیح کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہیں پہ تنزیہ کرتا ہے، خدا کو منزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے اس ناقص حمد سے جو میں انجام دیتا ہوں۔ لہذا خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں جو نہج البلاغہ کا آغاز فرماتے ہیں یا خطبے کا جو آغاز حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدح اور ثنا کو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا اور اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا اور اس کی نعمتوں کے حق کو کوئی مجتہد، کوئی زحمت، کوئی محنت کرنے والا ادا نہیں کر سکتا، اور جتنی ہمتیں عقلی ہیں، فکری ہیں، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جتنے بھی غوطہ زن ہیں معرفت میں وہ بھی اس کی ذات اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ذات خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس کی صفت اور ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک نعت اور ایک صفت بھی محدود نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبہ اول کے پہلے حصے کو ملاحظہ فرمایا جس میں خداوند متعال کے صفات کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے، اور درواقع وہ ایک خلاصہ تھا ان معارف کا جو مولائے کائنات نے خداوند متعال کے حوالے سے بیان کیا۔ لیکن اب جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ مولائے کائنات کے جو مکتوبات ہیں اور جو لیٹرز ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے یہاں گفتگو سنیں گے، تو آج کا جو نامہ ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے۔ ایک عجیب بات یہ ہے اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ مولائے کائنات کی زندگی یوں تو پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے موجود وجود میں جب آپ موجود تھے حضور کے سامنے، مولائے کائنات نے تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں، اور اپنے دور میں جو 5 سال کا مختصر سا دور ہے اس میں آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ لیکن سب کا یہ کہنا ہے، اور خود مولائے کائنات نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے لیے جتنی یہ 3 جنگیں سخت تھی وہ 80 جنگیں اتنی سخت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے اس میں ایسا کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں وہ محض مشخص تھا، ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مثلا قرآن پڑھتے ہیں، اور ساری چیزیں الگ الگ محض مشخص ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، تو وہاں جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن مولائے کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے۔ تو یہ جو تینوں جنگیں ہیں ان میں ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے، اور ایک جنگ نہروان ہے۔ یہاں پر علی کے مقابلے میں جو تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اسی لیے جو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب تھے وہ بھی یہاں پر ڈگمگا گئے۔ بہت سنے آنے کے بعد کہا کہ یا علی انا شککنا فی ھذا القتال، ہمیں اس جنگ میں شک ہو رہا ہے، ہم کس کا ساتھ دیں آخر؟ ایک طرف آپ ہیں، آپ مثلا رسول کے جو ہیں وہ داماد ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ زوجہ رسول ہیں، آپ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ زبیر جو ہیں وہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. تو یہ مسائل اس طریقے سے الجھے ہوئے تھے اور خود مولائے کائنات نے اس بات کا اعلان کیا, کہا کہ لا یحمل ھذا العلم الا اہل الصبر والبصر, کہ اس علم کو اٹھانے والا یعنی میرا ساتھ دینے والا میدان جنگ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس صبر بھی ہو اور بصیرت بھی پائی جاتی ہو. اگر بصیرت انسان کے پاس ہے تب وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے, وہ تشخیص دے سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ جنگ جمل کے حوالے سے مولا کائنات نے یہاں پر نامہ ارسال فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد. نہج البلاغہ میں مکتوبات کا جو سلسلہ ہے ان میں آج یہ پہلا خط جو امیر المؤمنین نے تحریر فرمایا ہے اس کے سلسلے میں کچھ ایسے معارف اور کچھ ایسے حقائق کہ جو آپ نے نہج البلاغہ میں جو آپ نے اپنے مکتوب میں اور اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے موجود ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے. یہ پہلا خط کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام تحریر فرمایا, اس میں آپ نے اس زمانے کے حوادث پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرمایا کہ اے اہل بصرہ, میں تمہیں ان حالات سے کچھ اس طریقے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی منوعن اس انداز سے مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ ان کے ذہن میں نہ رہ جائے اور پورے حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں, کیونکہ وہ فتنہ جو صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اور پچیس سال تقریباً 25 سال گزر جانے کے بعد جو رونما ہوا تھا, وہ جب اہل بصرہ اور یمن اور مصر اور کوفے کے لوگوں نے مدینے کے اوپر اپنے اعتراضات کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے سلسلے میں جب مدینے کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اپنا ایک احتجاج پیش کیا تھا, تو اس سلسلے میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس وقت حضرت عثمان کا قتل ہوا, خلیفہ سوم کا قتل ہوا, تو اس وقت اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ میں ان کے اوپر سب سے کم اعتراض کرنے والوں میں سے تھا اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حالات سلجھ جائیں اور فتنہ و فساد سے شہر مدینہ بری ہو جائے, لیکن حالات کچھ اس طریقے سے بگڑتے چلے گئے کہ میں ایسے دوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے خود خلیفہ سوم نے مجھے درمیان میں ڈال دیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں, دوسری طرف سے جو مجمع موجود تھا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر علی ہماری بیعت لے لیں یعنی علی بعنوان خلیفہ اگر بیعت قبول کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرا ایسا کردار تھا درمیان میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں اور خلیفہ کی عزت بھی رہ جائے. اسی حوالے سے آپ نے اس تاریخ کے سب سے اس حساس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ایسے ماحول میں کہ جب کوفے کے بصرہ کے اور مصر کی جانب سے آنے والے لوگوں نے شہر مدینہ کے اوپر خلیفہ سوم کے گھر کا گھراؤ کر لیا اور اسی درمیان میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ واپس چلے جائیں, کسی طریقے کا کوئی فتنہ و فساد اور خون ریزی نہ ہو, لیکن اسی درمیان حضرت ام المؤمنین جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم کی قمیص اور آپ کی نعلین مبارک کا حوالہ دے کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, خلیفہ وقت نے دین محمد کو تباہ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے جب انہوں نے حوالہ دیا تو مجمع میں ایک طریقے کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا. اور خلیفہ وقت کے قتل کے بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں, سارا مجمع علی کے دروازے پر پہنچا, جس کو آپ نے خود یوں ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئے اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ میری بیعت کریں۔ میں نے ابتدا میں اسی لیے انکار کیا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید خون عثمان میں یا حضرت عثمان کے خون میں میرا ہاتھ ملوث ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا، بلکہ میں نے ہمیشہ ہی اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کی کوئی غلط فہمیاں نہ ہونے پائیں، زمین کے اوپر خون نہ بہنے پائے، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ اور آخر کار جب یہ حادثہ اپنے عروج پر پہنچا تو اسی درمیان طلحہ اور زبیر، یہ جو دو اہم شخصیتیں تھیں مدینے میں، انہوں نے مجمع کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کا قتل ہو گیا۔ اور جب خلیفہ کا قتل رونما ہو چکا و یہ واقعہ پیش ہو گیا، تو ایسے موقع پر بالکل حالات کو بدل دیا گیا۔ میں کہ جو اصلاح کا طالب تھا، یہ سارے الزامات میرے اوپر عائد کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ خبر شام پہنچی اور ام المؤمنین نے شام سے مدد چاہی، یہاں تک کہ حاکم شام اور امیر شام نے اور ام المؤمنین نے آپس میں مل کے اور طے کر کے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ جنگ ہو جائے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش ہوئی۔ میں نے ہرگز یہ نہیں چاہا تھا کہ اسلام میں کوئی اور نئی جنگ ہو، بلکہ مسلمانوں کے درمیان امن و سکون ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے ایسا سوچا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔
ناظرین، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے خطبے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور اس نامے کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حکمت پیش کی جائے گی یہاں پر، جو کلمات قصار کے عنوان سے نہج البلاغہ میں مرتب کیے گئے ہیں، تو یہ بڑی عجیب ایک حکمت ہے مولا کائنات، جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حق ہے۔ آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے ہمارے مہمان کے ذریعے، لیکن تعجب اس مقام پر ہوتا ہے کہ علی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی، یعنی تمام اصحاب کرام، چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جو علی کے مقابلے پر آئے، جنہوں نے علی سے جنگ کی ہے، لیکن علی کی حقانیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول نے سب کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور جس وقت امیر شام نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا، یعنی ایک بڑی شخصیت ہے سعد ابن عبادہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے اور امیر شام ان سے کہتا ہے کہ تم علی کو برا بھلا کہو، وہ کہتے ہیں نہیں، میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا کہ کیا تم کوئی گواہ جو ہے وہ لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میں گواہ لا سکتا ہوں۔ تو وہ اس حدیث کے اوپر گواہ کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کرتے ہیں، جو حرم رسول ہے، یعنی رسول کی ایک جلیل المرتبت جو ہیں وہ خاتون ہیں، اور ام المومنین ام سلمہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق۔ تو آپ دیکھیے کہ جس علی کے ساتھ حق ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا کچھ حق ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے لینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسی حکمت کے حوالے سے اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام لنا حق فإن اعطیناه وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلْ وَإِنْ طَالَ السُّرَى۔ حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ایک حق ہے۔ اگر ہمیں وہ حق دے دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تک کہ وہ حق نہیں پہنچا، ہمیں اس حق تک کے پہنچنے سے روک دیا گیا، تو یقیناً ہم سختیوں کو برداشت کر لیں گے، ہم اس سخت راستے کو طے کر لیں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں, بھلے ہی یہ راستہ طویل کیوں نہ ہو. یہ حدیث, یہ حکمت کہ جو نہج البلاغہ کی 21ویں حکمت ہے, اس کے اندر مختلف شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بہت ہی ظریف حدیث ہے, کیونکہ مولا امیر علیہ السلام اپنے حق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس حدیث سے ہم دو پیغام لے سکتے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان ایک حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے, انسان اپنے حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے اور اس راستے میں اس کو مشکلات درپیش ہیں, اگر اس راستے کو طے کرنے میں اس کے لیے سختیاں ہیں, صعوبتیں ہیں, تو انسان کو وہ سختیاں برداشت کر لینا چاہیے, بھلے ہی کتنی سختیاں کیوں نہ ہوں. اور دوسرا بڑا پیغام جو اس حدیث کے اندر ہے, وہ خود حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام کے حق کی بنسبت ہے. مولا کائنات کا کون سا ایسا حق ہے کہ جس کو وہ واپس لینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً مولا کائنات کا وہ بہت ہی بڑا حق کہ جس تک کہ آپ نہ پہنچ سکے اور لوگوں نے آپ کو اس تک کے پہنچنے نہ دیا, وہ تھا خلافت. وہ حق امامت ظاہری تھی, وہ حق حکومت ظاہری تھی. تو مولا امیر کائنات, اسی لیے بہت سے مفسرین اور شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ جب سقیفہ کا دوران تھا, یا پھر دوسرے تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس وقت مولا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب شورا کا وقت تھا. اب بہرحال تاریخی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے, لیکن مولا کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ مولا اس حق کی بات کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے ان تک کے پہنچنے نہیں دیا. اب مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ حق نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم حق کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق نہیں ملا تو ہم سختیاں برداشت کریں گے, ہم مشکلات کو برداشت کریں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں. مولا نے ایک تعبیر استعمال کی ہے, اعجاز الابل. اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اونٹ پر سواری کر رہا ہے, تو اگر اونٹ پر سواری کرنے میں انسان اونٹ کے آگے والے حصے پر بیٹھے تو اس کے اندر بہت ہی آرام سے بیٹھ سکتا ہے, لیکن یہیں اگر اعجاز الابل پر انسان کو بٹھا دیا جائے, یعنی اونٹ کے پچھلے حصے پر اس کو بٹھا دیا جائے, تو یہاں پر وہی راستہ اس کے لیے بہت سخت ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اونٹ کے اوپر سواری کرنا ایسے بھی سخت ہوتا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جگہ پر انسان کو بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر سختیوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے, عام طور سے غلاموں کو, اسیروں کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا. تو مولا کہہ رہے ہیں اگر وہ سختیاں بھی میرے سامنے آ جائیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں یہاں تک کہ مجھے میرا حق مل جائے. وَإِن طَالَ السُّرَى, ایک اور اشارہ اس کے اندر ہے. سرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو. مولا کہہ رہے ہیں یہ رات کا سفر اگرچہ بہت طولانی ہو جائے, میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے میرا حق مل جانا چاہیے. ایک بہت ہی ظریف اشارہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی ظالم ہیں, جتنی بھی باطل حکومتیں ہیں, یہ شب کے مانند ہیں. میں ان شب کے مانند حکومتوں کے لیے برداشت کر لوں گا, صبر کر لوں گا یہاں تک کہ ایک صبح ایسی نمودار ہو, ایک ایسا سویرا آئے جہاں پہ حضرت امیر کائنات کے نائب برحق امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئے اور آپ اس حق تک کے پہنچیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین, آپ نے اس پروگرام کے جو تینوں حصے تھے, یعنی خطبے کے حوالے سے بھی گفتگو یہاں پر ملاحظہ فرمائی, اور اسی طریقے سے نامے کے حوالے سے بھی جو مولا کائنات کے مکتوبات ہیں, اور اسی طریقے سے جو یہ حکمت تھی, آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھا کہ واقعا ایک بحر زخار ہے علم کا کہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے. جو تڑپ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی علم لینے والا ہو. واقعاً علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنے زمانے کے افراد کے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی یہ دعوت دی ہے کہ یہ ایک علم کا دریا بہ رہا ہے. خود مولائے کائنات نے کہا کہ میرا مقام وہ ہے کہ لا یرقا الیہ طیر, کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کا یعنی پرندے جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا, یعنی کسی کا طائر فکر بھی جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسا عظیم خزانہ موجود ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں. ہمارا پروگرام یہ صرف ایک اشارہ ہے, آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے, ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں علم کی تلاش میں. ہر طرح کا علم ہمارے پاس موجود ہے. آئیں نہج البلاغہ سے قصب فیض کریں, اس کے سامنے زانو ادب طے کریں, اور اگر آج علی ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے وہ فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں. آپ کے شکر گزار ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.